फरिश्ते पूछ लेते हैं मेरे रुखसार से आंसू, इलाही आज किसकी याद में शबनम फंसा हूं मैं। सदर मोहतरम, अजीज बहनों और भाइयों, जिन आबाद को अल्लामा इकबाल के मुतालिक मेरे ख्यालात सुनने का इससे पहले इत्तेफाक हुआ है, वो जानते हैं कि मेरा मुस्तकिल मौजू हुआ करता है प्याम इकबाल और कुरान करी। इसलिए कि मेरे नजदीक हजरत अल्लामा की सारी अकीदत और अजमत इसमें है कि उन्होंने जो कुछ समझा कुरान करीम से समझा और जो कुछ समझाया बिल अवोम कुरान ही से समझाया। उनकी मैं सुखन हम कदाए हिजाज से सरबमोहर आप दीनों में आया करती थी और उनका मसलक यह था कि अलताक बादा गिरमो दर सागर अफगनम। एक मुख्तसर सी नशस्त में ये तो मुमकिन ही नहीं कि मैं कुरान करीम के तमाम हकायक को प्याम इकबाल की रोशनी में पेश कर सकूं, उसका कोई एक गोशा ही लिया जा सकता है और उस गोशे के लिए मैंने जो आज का मौजू मुंतखब किया है मेरे नजदीक वो सबसे अहम है। मुझसे अगर पूछा जाए कि कुरान करीम की तालीम का महसल और मुलखस क्या है तो मैं दिल के पूरे इत्मीनान से कह सकूंगा कि कुरान ने इंसान को उसके सही मकाम से आशना कराया है। और खुद कुरान करीम में है कि लकद अंजलना इलैकुम किताबुन फीह ज़िक्रुकुम, हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें खुद तुम्हारा जिक्र है। यही वो हकीकत है जिसे अल्लामा इन अल्फाज में बयान करते हैं कि मोहम्मद भी तेरा, जिब्रील भी, कुरान भी तेरा, मगर ये हर्फ़े शीरी तर्जुमा तेरा है या मेरा। ये हर्फ़े शीरी खुद इंसान ही का तर्जुमान है। कुरान आने से पहले दुनिया की कैफियत ये थी कि इंसान के मुतालिक आमतौर पर तसव्वुर ये था कि दुनिया एक जेल खाना है, इंसान जिसने सजा भुगतने के लिए आया हुआ है। हिंदुओं का अकीदा यह था कि इंसान अपने पिछले जन्म के कर्मों की सजा भुगतने के लिए दुनिया के आवागमन के चक्कर में फंसा दिया गया है। ईसाइयत यह मानती चली आ रही थी कि इंसान के सबसे पहले मां बाप आदम और हव्वा ने जो लग्जिश की तो हर इंसानी बच्चा उस लग्जिश का बोझ अपनी कमर पर उठाए दुनिया में सजा भुगतने के लिए आता है। बुद्ध मत का तसव्वुर यह था कि हर आरजू एक तकलीफ का पेश खैमा होती है, दुनिया में तकलीफों के खात्मे के लिए जरूरी है कि इंसान के दिल में कोई आरजू पैदा ही ना हो और ये उसी सूरत में मुमकिन है कि इंसान अपने आप को फना कर दे। हिंदुओं के फलसफा वेदांत की रूह से ये तमाम कायनात और इंसान एक फरेब और शराब एक ख्वाब था, इसकी हकीकत ही कुछ नहीं थी। कुरान ने आकर कहा कि ये तमाम ख्यालात और नजरियात बातिल है, वरा कद करम ना बनी आदम, हमने इंसान को बड़ा ही वाजिब तकरीम पैदा किया है। ये मस्जूद मलाइक और मखदूम खलाइक है, हमने कायनात की हर शय को लिए हर शय को इसके लिए मुसख्खर कर दिया है। ये हमारी तखलीक का शाहकार और आसन तकवीम का पैकर है, इसके मदारिक बड़े बुलंद और इसके मनासब बड़े रफीउ शान हैं। इकबाल का क़याम जैसा मैंने अर्ज किया है क्योंकि खुद कुरान ही का तर्जुमान है, इसलिए آپ اگر اس نقطۂ نگاہ سے دیکھیں گے تو ان کے ہر کتاب میں شروع سے آخر تک آپ کو مقام آدم جھلکتا درخشندہ تابناک انداز میں ملے گا. آدم سے مراد خود آدمی ہے. آدمی کی داستان یوں تو قرآن کریم کے اوراق میں مختلف مقامات پر ذکری پڑی ہے، لیکن اس نے مسلسل انداز میں سورہ بقرہ کی ان ابتدائی آیات میں ان کا ذکر کیا جو آج ہی صبح محترم خلیل صاحب نے آپ کے سامنے پیش کی تھی. اس نے آدم کی اس کہانی کو ایک تمثیل کے انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور قرآن کا انداز ہی یہ ہے کہ وہ بسیط حقیقتوں کو، ایبسٹریکٹ ٹروتھ کو ہمیشہ تمثیل کے محسوس رنگ میں بیان کیا کرتا ہے. میں بھی قرآن نے آدم کی جو سرگزشت بیان کی ہے، اقبال نے اپنے مختلف مقامات پر جو ان کی ترجمانی کی ہے، میں آج کی نشست میں اسے بھی مثال کے رنگ میں ایک ڈرامے کے انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. کچھ شاید اس سٹیج کی بیک گراؤنڈ کا بھی اثر ہے کہ انداز کچھ یہی ہونا چاہیے. آپ رکھیے گا، یوں چاہیے کہ اس ڈرامہ کے پانچ ایکٹس یا پانچ باب ہوں گے: تخلیق کائنات، پیدائش آدم، حبوط آدم، اس کا جنت سے زمین پر آنا، آدم کی نیند کہ جب اسے زہی کی روشنی نہیں ملی تھی تو اس کا انداز کیا تھا، اور آدم کی بیداری یعنی قرآن ملنے کے بعد انسان کا مقام کیا ہوگا. سنیے برادران عزیز، ایک ڈرامہ کے جس میں آپ ہی کی سرگزشت ہے، آپ ہی اس میں ایکٹرز ہیں، ہم سب قرآن کے انداز میں اقبال کے قیام میں آدم کی سرگزشت. سب سے پہلے تخلیق کائنات کو لیجئے. ذرا تصور میں لائیے اس منظر کو کہ کائنات کی کوئی شے وجود میں نہیں آئی ہوئی تھی، نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ چاند تھے، نہ ستارے، نہ شجر تھے، نہ حجر، نہ صحرا تھے، نہ سمندر، نہ انسان تھے، نہ حیوان، ایک خدا کی ذات اور ہر طرف ہو کا عالم. اب ظاہر ہے کہ اس قسم کی سنسان کی حالت زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے بھی کہ ہر تصور اپنی نمود کے لیے بیتاب ہوتا ہے، ہر حقیقت لباس مجاز میں آنے کے لیے سیکر اضطراب بنتی ہے، ہر نقش ابھرنے کے لیے بیتاب ہوتا ہے، ہر جلوہ نکھرنے کے لیے برق در آغوش ہوتا ہے، یعنی ہر قوت خاموش لذت نمود سے ایک عمل محسوس بننے کے لیے ہمہ تن شوق ہوتی ہے. خدا کی شان ربوبیت کی لذت تخلیق نے اسی ذوق نمود کی بنا پر ایک انگڑائی لی. حضیرہ قدس کی ملکوتی فضا میں ہلکا سا تموج پیدا ہوا، عدم کے پردے اٹھے اور دور افق سے اس پار نگار خانہ کائنات نے آہستہ آہستہ وجود میں آنا شروع کیا. یہ منظر کس قدر حسین تھا، اقبال کہتا ہے کہ سہانی نمود جہاں کی گھڑی تھی، تبسم فشاں زندگی کی کلی تھی، اور کہیں مہر کو تاج زر مل رہا تھا، عطا چاند کو چاندنی ہو رہی تھی، سیاہ پیرہن شام کو دے رہے تھے، ستاروں کو تعلیم تا زندگی تھی، اور فرشتے سکھاتے تھے شبنم کو رونا، فرشتے سکھاتے تھے شبنم کو رونا، ہنسی گل کو پہلے پہل آ رہی تھی. حیولہ ایک کائنات یوں وجود میں آیا. وجود میں تو آیا لیکن بڑا بے رنگ اور بڑا ہی بے کیف تھا. سورج اپنی نور افشانیوں کو لیے صبح ہی طلوع ہو جاتا اور سارا دن مصروف سفر رہتا، لیکن اسے کوئی آنکھ ایسی نہ ملتی کہ جو اس کی نور کی داد دے سکتی، نہ ہی کوئی سینہ ایسا اسے نظر آتا کہ جو اس کی حرارت کو اپنے اندر سمو کر درد و آرزو کا تہکر بن جائے۔ چاند اپنے بلوری ساگر میں میں نور کو بھرے ساری رات لہو گردش رہتا، اس انتظار میں کہ کوئی رند مست خرام اس آتش خنک کے مام مرمری جام کو لپک کر اٹھا لے، لیکن وہ مایوس ہو کر ڈوب جاتا۔ ستارے سر شام اپنی نقاب الٹ کر سرگرم تماشا ہو جاتے، لیکن کوئی نگہ نظارہ باز ایسی نہ تھی جو اپنی چلمنی مسکراہٹوں سے ان کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتی۔ صحرا میں لالا اپنے سینے کو شک کیے دن بھر کسی کے انتظار میں کھڑا رہتا اور شام کو لڑکھڑا کر گر پڑتا۔ صحن چمن میں پھول خود ہی پیدا ہوتے مسکراتے اور خود ہی مرجھا کر گر پڑتے، اس لیے کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی نا آشنا خام سے۔ کیا انداز ہے اقبال کا، عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی نا آشنا خام سے، ستارے آسمان کے بے خبر تھے لذت رم سے، اور قمر اپنے لباس ناؤ میں بے گانا سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینے مسلم سے، ابھی امکان کے ظلم خانے سے ابھری ہی تھی دنیا، مذاق زندگی پوشیدہ تھا پہنائے عالم سے، اور یہ مذاق زندگی تھا انسان کی آنکھ کے اندر جو ابھی وجود میں نہیں آیا تھا۔ کائنات وجود میں آئی، اور اب تخلیق آدم کی کہانی سنیے برادران عزیز، دوسرا باب ہمارے سامنے آتا ہے اس ڈرامے کا۔ کائنات کی اس تنہائی اور غمگینی، اس بے نوری اور بے سوزی، اس بے کیفی اور بے رنگی پر نقش طراز ازل کا جی بھر آیا۔ اس نے چاہا کہ یہ سب کچھ جو میں نے پیدا کیا ہے تو جس کی خاطر پیدا کیا ہے اسے بھی اب دنیا میں بھیجنا چاہیے۔ اس کے پاس سامان سوز و ساز کی کمی نہیں تھی، صرف ایک ترکیب نو کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے اس نے فرشتہ میر سامان کی طرف دیکھا، اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ پا کر تعظیم کے لیے اپنا سر جھکایا، اور صبح قدوس کی بے صوت صداؤں کے ساتھ وہ ان عناصر کو جمع کرنے کے لیے روانہ ہوا کہ جن کے مرکب سے انسان نے وجود دینا تھا۔ وہ اس تلاش میں نکلا، اور اس کے بعد اس نے چمک تارے سے مانگی، چاند سے داغے جگر مانگا، اڑائی تیرگی تھوڑی سی شب کی زلف برہم سے، تڑک بجلی سے پائی، حور سے پاکیزگی پائی، حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے، اور ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی، استاد بھی تقدیر شبنم سے، اور ان اجزاء کا ایک مرکب تیار کیا۔ پھر اس مرکب میں کچھ آگ کی چنگاریاں بھری، اس پر کچھ خون کے چھینٹے دیے، تسبیح بدست فرشتے حیران تھے کہ یہ کیا بن رہا ہے، یہ کون سی چیز وجود میں آ رہی ہے۔ انہوں نے اس کے پیشتر ہر عنصر کو الگ الگ دیکھا تھا، آگ کو الگ، پانی کو الگ، لیکن اب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ان متضاد عناصر سے ایک مجموعہ تیار ہو رہا ہے، آگ اور پانی، روشنی اور تاریکی، زہر اور تریاک، صلح اور فساد، محبت اور عداوت، یہ تمام ایک جگہ جمع کیے جا رہے ہیں۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ کیا بن رہا ہے۔ اس مرکب کو ہزاروں سال گردش میں رکھا گیا تا آنکھ اس سے ایک متعین شکل اختیار کی۔ کائنات کی بکھری ہوئی شوخیاں بجلیاں بن کے سمتی، زمین کانپی، آدم کا وجود آ رہا ہے سامنے برادران عزیز، انتظار کیجئے، استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ یہ تمام جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ کائنات کی بجلیاں سمٹ کے ایک مرکز پہ جمع ہو گئیں، زمین کانپی، آسمان پر پھرایا، چاند کا ساغر ذری چھلک گیا، ستاروں کے ننے سے دل دہل گئے، فضا میں شور اٹھا اور نعرہ زد عشق کے خون جگر پیدا شد، حسن لرزید کے صاحب نظر پیدا شد۔ مشکل یہ ہے برادران عزیز کہ علامہ اقبال کا پیغام بیشتر فارسی زبان میں ہے، اور ہماری اب حالت یہ ہے بالخصوص ہماری نجاد ناؤ کی کہ فارسی اور عربی تو بہت دور کی بات ہے، ان کی سمجھ میں تو شاید اب یہ میری اردو بھی نہیں آتی ہوگی، اور اب تو ہمیں اپنے گھروں میں بچوں کو پنجابی کے بھی معنی سمجھانے پڑتے ہیں۔ یہ ہو سکتا تھا کہ ان کے فارسی کے اشعار کا میں ترجمہ پیش کرتا، لیکن سوچئے کہ خوشبو کی تلاش میں اگر پھول کی پتی کو مسل کے رکھ دیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ترجمہ نہیں ہوا کرتا، نہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں اتفاق دیکھیے، علامہ اقبال کی یہ نظم بڑی بلند نظم ہے، پیدائش آدم کی۔ اس نظم کا ترجمہ انہیں جیسی ایک اور بلند ہستی علامہ اسلم جراجپوری نے اپنے انداز میں یوں کیا ہے، اقبال کی نظم کی بجائے میں انہیں کا ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ عشق کی خود تھا کہ ایک خونی جگر پیدا ہوا، حسن کانپ اٹھا کہ ایک صاحب نظر پیدا ہوا، فطرت آشفتہ کہ خاک عالم مجبور سے ایک خود گر خود شکن اور خود نگر پیدا ہوا، پہنچی گردو سے شبستان ازل میں یہ خبر، پردہ دارو ہوشیار ایک پردہ در پیدا ہوا، آرزو تھی زندگی کی گود میں سوئی ہوئی، آنکھ کھولی ایک جہان خیر و شر پیدا ہوا، زندگی بولی کہ تھی میں آب و گل میں مسترد، بارے آج اس گنبد بے در میں در پیدا ہوا۔ اور اس پہ دو شعر علامہ اسلم جراجپوری نے اضافہ کیا ہے کہ مسکرا کر یہ ملائک سے کہا، ابلیس نے لو تمہارا ایک حریف تازہ تر پیدا ہوا، چرخ سے آئی ندا اے ساکنان بحر و بر، ایک جہاں آشوب ظالم فتنہ گر پیدا ہوا، اور جس کی خاطر یہ زمین و آسمان چکر میں تھے، مادر فطرت کا وہ نور نظر پیدا ہوا، تھا فضائے عالم ناسوت کا بربت خموش، آخر اس ساز کوہن کا زخمہ ور پیدا ہوا، اور یوں آدم وجود میں آیا۔ برادران عزیز، قرآن کریم نے آدم کا پہلا تعارف یوں کرایا ہے کہ فرشتوں نے یہ پوچھا کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زمین میں فساد انگیزیاں اور خونریزیاں کرے گا، اس میں وہ خصوصیت کیا ہے جس کے لیے اس کو ہمارا بھی مسجود بنایا جا رہا ہے؟ خدا نے اس کے جواب میں کہا کہ انی عالم و مالا تعلمون، ہم جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ لیکن اس جواب سے محض انہیں جھٹک کے نہیں رکھ دیا، انہیں بتایا بھی گیا کہ اس میں خصوصیت کیا ہے۔ آدم کو بہشت میں بھیج دیا گیا اور وہاں اس سے کہا گیا کہ دیکھنا، تمہیں ہر بات کی اجازت ہے لیکن یہ کام نہ کرنا، اور آدم نے وہی کیا کہ جس سے روکا گیا تھا۔ تو تعارف یوں ہوا کہ کائنات کی ہر شے مجبور پیدا کی گئی ہے، انسان صاحب اختیار و ارادہ ہے، اور یہی وہ خصوصیت کبریٰ ہے کہ جس نے انسان کو اس کائنات میں سب سے بڑا مقام عطا کر دیا۔ اختیار و ارادہ یا اوپر خدا کو حاصل ہے یا اس سے نیچے انسان کو حاصل ہے، درمیان میں کسی کو حاصل نہیں، اور یہی وہ شے تھی کہ جب آدم کو بہشت میں بھیجا تو اس نے ایک چھچلتی ہوئی نگاہ وہاں جا کر ڈالی، وہ وہاں ایک خاص ترتیب اور خاص شکل موجود تھی، آدم کو وہ ترتیب پسند نہ آئی، خدا کی دی ہوئی ترتیب پسند نہ آئی۔ उसने जी ही जी में कहा कि नहीं, इस पेड़ को यहां नहीं वहां होना चाहिए, इस रविश को ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, इस फूल को इस रंग का नहीं उस रंग का होना चाहिए, इस फल का जायका ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। वो अभी दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि जानबे अर्श अजीम से ये आवाज आई कि आदम, हमारी दी हुई तरतीब में तुम कोई तब्दीली नहीं कर सकते। आदम ने सर उठाया और निहाय तमकनत से कहा कि हजूर, जिस जगह मुझे रहना है वहां की तरतीब मेरे ही मजाज के मुताबिक होनी चाहिए। गुप्त यजदा के चुनी नस्तो चुनी खाहदमान। खुदा ने कहा कि ये ऐसा है ऐसा ही रहेगा। गुप्त आदम के चुनी नस्तो चुना खाहदमान। आदम ने कहा ये ऐसा है नहीं, ये वैसा होकर रहेगा। आदम के इस जवाब पर सिंह ने चमन से दूर एक काहे की आवाज आई जिसमें इबलीसाना गरज सुनाई देती थी। फजाए चमन पर सन्नाटा छा गया। मासूम फरिश्ते गोशों और कोनों में दिबक के रह गए। हर शय साकित सामत थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली दफा यह ड्रामा देखा था कि खुदा के सामने कोई शख्स इस तरह से जवाब दे रहा है। लेकिन फजा के इस सुकूत को फिर एक दिलकश आवाज ने यह कहकर तोड़ा कि आदम का यह इख्तियार इरादा ही है कि जिसकी वजह से इसको ये इतना बुलंद मकाम अता हुआ है। तुम तस्बीह बदस फरिश्ते नहीं समझ सकते कि इख्तियार और इरादे की लज्जतें क्या हैं। याद रखो, कश्मत से हयात की पुर कैश जाजबियतें हैं तो इख्तियार और इरादे से, और कशाकश जिंदगी की रंगीन कैफियतें हैं तो इसी की बिना पर। बरबत हस्ती के खाबीदा नगमे बेदार होते हैं तो इसी मिजराब से, और मीनाए हयात के सादा पानी में रंग तात्तुर की अरगवानी मौजें उठती हैं तो इसी के जोश से। तुम कायनात की दूसरी चीजों को देखो और फिर साहिब इख्तियार और इरादा इंसान पर निगाह डालो, दोनों का फर्क तुम्हारी समझ में आ जाएगा। इकबाल के अल्फाज में कि मंजिल चमन इस्तां के जेबा हो के ना जेबा, महरूम अमल नरगिस मजबूर तमाशा है, रफ्तार की लज्जत का एहसास नहीं इसको, फितरत ही सनोबर की महरूम तमन्ना है, तस्लीम की खूबर है जो चीज है दुनिया में, इंसान की हर कुव्वत सरगर्म में तकाजा है, इस जर्रा को रहती है वसत की हवस हर दम, ये जर्रा नहीं शायद सिमटा हुआ सहरा है, चाहे तो बदल डाले है चमनिस्तान की, ये हस्ती दाना है दीना है तवाना है। ये कहकर खुदा ने आदम का तारुफ कराया और उनसे कहा कि तुमने आदम के इनकार को तो देखा है, जब ये अपने इख्तियार और इरादे को हमारी मशीयत के ताबे रखेगा तो तुमने देखना कि इस कायनात का क्या हो जाता है। अब फरिश्तों की समझ में ये बात आई कि इस तय करे आबो गिल ने कितनी बड़ी कुव्वतें पिनहा थी। आदम ने अब तबस्सुम फराफशा नजरों से उस जमीन की तरफ देखा जिसमें उसे मुस्तकिल तौर पर रहना था। उसने फरिश्तों से कहा कि इस बख्शे हुए बहिष्ट में तुम ही रहो, तुम्हें ये मुबारक हो, मुझे अपनी दुनिया में पहुंचना चाहिए ताकि मैं अपनी कायनात की तमीज आप कर सकूं। आदम आंसुए अफलाक से जानब जमीन खरामा खरामा नीचे आया। उसके दिलाओं में फरिश्ते कतार दर कतार नसीम सहरी की तरह साथ थे, उसके साथ साथ आ रहे थे और अपनी नूर पाश बेसौत फदाओं से ये नगमाए तबरीक भी साथ के साथ गा रहे थे कि अता हुई है तुझे रोज शब की बेताबी, खबर नहीं कि तू खाकी है या के सीमा भी, सुना है खाक से तेरी नमूद है लेकिन تیری فرشت میں ہے کوکبی و مہتابی، جمال اپنا اگر خواب میں بھی تو دیکھے ہزار ہوش سے خوشتر تیری شکر خوابی، گراں بہا ہے تیرا گریہ سحرگاہی، اسی سے ہے تیرے نخل کوہن کی شادابی، تیری نوا سے ہے بے پردہ زندگی کا ضمیر، کہ تیرے ساز کی فطرت نے کی ہے مضرابی۔ اس نغمہ تبریک کے ساتھ یہ خسروانہ جلوس سوئے فلک سے زمین کی جانب آیا، خاک کے ذرے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے، سبزہ خدیدہ بیدار ہوا، غنچے چٹخے، پھول کھلے، چاندنی مسکرائی، سینہ زہر سے بیتاب موجیں استقبال کے لیے اٹھیں، روح فطرت نے اپنی نقاب الٹی اور روح عرضی ہزار سامان رنگ و چنگ اور جہان شوق و شنگ کو اپنے ساتھ لیے ہوئے آدم کے استقبال کے لیے آگے بڑھی اور اس نغمہ تبریک کے ساتھ آدم کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، بیتاب نہ ہو، مار کا اے بیم و رجا دیکھ، ہے تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، اور آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ، خورشید جہاں تاب کی ذوق تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں۔ اور سنیے برادران عزیز آدم کا مقام، کہ جتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، اے تحکرِ دل کوشش پہم کی جزا دے۔ آدم زمین پہ آ گیا برادران عزیز، اور اس نے یہاں آنے کے بعد سب سے پہلے سائنس کے انکشافات اور علمی ایجادات کی روح سے یہاں جو طبعی تبدیلیاں پیدا کی ہیں ان کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، اور اقبال نے بھی اس کو اپنے نہایت حسین انداز میں بیان کیا ہے۔ آدم نے کرہ ارض کا جائزہ لیا، اس نے دیکھا کہ یہ محض ایک مٹی کا گھروندہ سا ہے، اس میں نہ کوئی خاص نقشہ ہے، نہ کوئی خاص ترتیب، سر پر ایک بہت بڑا آتشی گولا ہے جو ہر وقت آگ برساتا رہتا ہے، چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہیں جن کی سر بلف بفلق چوٹیوں تک نگاہ بھی اس کی نہیں پہنچ سکتی، ادھر ادھر ساحل ناشنا سمندر ہیں، دوسری طرف بڑے بڑے ڈراؤنے جنگل ہیں، اور ان میں مہیب درندے غرنے کے بلاؤں کا یہ ہجوم چاروں طرف، اور ان کے اندر نہتا آدم بے کس اور بے بس۔ پہلے تو وہ بڑا گھبرایا، بڑا خوف کھایا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی مضمر قوتوں نے نمود شروع کی، اس نے پہاڑوں کے جگر شک کر دیے، اس نے سمندر کے سینے پر بڑے بڑے جہاز چلا دیے، اس نے مہیب طوفانوں کے سامنے آہنی دیواریں کھڑی کر دیں، اس نے دریاؤں کے رخ بدل دیے، اس نے ہواؤں کی سمت میں تبدیلیاں پیدا کر دیں، آسمان کی بجلیاں اس کی مٹھی میں آ گئیں، اس نے صفحہ عرض کا نقشہ بدل دیا، نہ وہ پہلی سی ترتیب رہی، نہ وہ پہلے سے رنگ اور چنگ رہا۔ دنیا کی شکست و ریخت کو دیکھ کر خلاق فطرت نے ایک دن اس سے کہا کہ آدم یہ کیا کر رہے ہو، جہاں راز یک آب و گل آفریدم، تو ایران و تاتار و زنگ آفریدی، میں نے دنیا کو ایک صفحہ عرض بنایا تھا، تو نے اس کو قوموں اور ملکوں کے اندر تقسیم کر کے کس قدر فساد کے دروازے کھول دیے، من از خاک پولاد ناب آفریدم، میں نے تو یہاں صرف لوہا پیدا کیا تھا، تو شمشیروں تیروں تفنگ آسری دی اور تبر آسری دی نہال چمن را، قفص ساختی طائر نغمہ زن را۔ اس دنیا کے اندر تو نے یہ شکست و ریخت سے کس طرح اس نقشے کو بدل دیا۔ آدم نے اپنا کلہاڑا ایک طرف رکھا اور اپنی نہایت حسین و تمکنت امیز انداز میں اس سے کہا کہ الہ العالمین، میں نے سن لیا ہے، دیکھ لی ہے وہ فرشت جرائم کی جو میرے سامنے پیش کی گئی ہے، ذرا آپ مجھ سے پہلے اپنی اس تخلیق پر نگاہ ڈالیے اور جو کچھ میں نے کیا ہے اس پہ نظر ڈالیے۔ تو شاد آفریدی، چراغ آفریدم، کیا کہتے ہیں؟ تو نے رات کی تاریکیاں پیدا کی، میں نے بجلی کے کمکمے پیدا کیے ہیں۔ طفان آفریدی، آیاغ آفریدم، مٹی کا گھروندا پیدا کیا، کس قدر حسین چینی کے برتن میں نے پیدا کیے۔ بیابان و کوثار و راگ آفریدی، تو نے جنگل پیدا کیے، صحرا پیدا کیے، چٹیل میدان پیدا کیے، خیابان و گلزار و باغ آفریدم، مانانم کہ از سنگ آئینہ سازم، میں وہ ہوں جس نے پتھر سے آئینہ بنا دیا، مانانم کہ از زہر نوشینہ سازم، میں نے تو زہر میں آب حیات بھر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، تو اور تیرے ساتھ یہ ملکوتیوں کی ایک جماعت آدم کو ہر دم مورد تان و تشنیع بناتی ہیں۔ حضور ذرا سوچئے، قصور وار غریب الدیار ہوں، لیکن کیا انداز ہے اقبال کا، وہاں سے جرم کی سزا میں بھیجا تھا، وہاں سے نکال دیا ہوا ہے، دو لفظ اس میں آ گئے، قصور وار غریب الدیار ہوں، لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد، میری جفا طلبی کو دعائیں دیتا ہے وہ دشت سادہ، وہ تیرا جہان بے بنیاد، مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، انہیں کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد۔ اور یہ تبدیلیاں تو میں نے ابھی اس طبی دنیا کے آب و گل میں کی ہیں، اور میں نے دنیائے فکر اور جہان تصورات میں جس جس قسم کے تغیرات کیے ہیں، ان پہ کبھی نگاہ ڈالیے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ میں نے یہاں کیا کیا ہے۔ میری نوائے شوق سے شور حرین ذات میں، غلغلہ ہائے الامام بت قدائے صفات میں، حور و فرشتہ ہے اسیر میرے تخیلات میں، میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الج کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ اور اسی غزل کا ایک شعر ہے برادران عزیز، بڑا ہی حسین شعر، کہ تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ آدم کے اس دعوے کی شہادت اس کائنات کے ایک ایک ذرے نے دی، اور اس کی سزائے باز گشت ہر وادی اور کوثار سے کانوں میں آنے لگی کہ ہے گرمی آدم سے ہنگامہ عالم گرم، سورج بھی تماشائی تارے بھی تماشائی۔ یہ تو تعلق ہے برادران عزیز آدم کا اس خارجی دنیا کے ساتھ، خارجی دنیا کے جو بے کس و مجبور بلا اختیار و ارادہ کے، اور انسان صاحب اختیار و ارادہ، یہ کشتی کا جوڑ کچھ اچھا نہیں ہے۔ اب اس دنیا کی طرف آئیے کہ جہاں انسان کا واسطہ انسان کے ساتھ پڑتا ہے، اور یہی وہ دنیا ہے جس کے متعلق فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ فساد انگیزیاں اور خون ریزیاں کرے گا، بعدکم لبعد عدو، قرآن نے کہا ہے وہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے۔ قرآن کریم نے اس بلند حقیقت کو آدم کے دو بیٹوں کی کہانی کے تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے، اور وہ یوں کہ اس طرح آدم سے دن گزرتے گئے، وہ اس دنیا میں تبھی تبدیلیاں کرنے میں سرگرم عمل رہا، उसके दो बेटे थे, वो भी उसके साथ हमेशा काम किया करते थे। उनमें बाहमी बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था। एक दिन खेत के बंटवारे पर उनमें तनाजा हुआ, एक भाई को गुस्सा आया, वो आगे बढ़ा और उसने दूसरे भाई का तबर लेकर उसी से उसका गला काट दिया। खून के बड़े बड़े छींटे खेत में चारों तरफ बिखर गए। आदम का ये बेटा घबरा गया, इसलिए कि इससे पेशतर उसने कभी खून नहीं देखा था। वो दीवानावार भागा कि यहां से निकल जाए कहीं, लेकिन उसने महसूस किया गोया उसके पीछे पांव की आहिस्ता आहिस्ता आहट है। उसने मुड़कर देखा तो क्या देखता है कि उसका भाई अपना कटा हुआ गला अपनी हथेली पे लिए उसके पीछे इंतकाम लेने के लिए दीवानावार भाग रहा। एक बेटा आगे आगे हाथ में खुला हुआ खंजर, दूसरा भाई पीछे पीछे हथेली पे कटा हुआ सर। सारी आदम की दास्तान इसके अंदर सिमटी हुई। दोनों ही बेटे काम करने वाले थे, दोनों इस तरह से बाहमी अदावत में उलझ के रह गए। नतीजा ये कि खेतियां उजड़ गईं, बाग वीरान हो गए, मकान गिर गए, गारों में छुपे हुए दरिंदे फिर से बाहर आ गए और अब तो हर इंसान खुद दरिंदा बन गया। पहाड़ों में रुके हुए तूफानों ने सिर निकाला और तबाहियां मचा दी। मुसर्रतों के चश्मे खुश्क हो गए, सादावियों के फूल मुरझा गए, सहने आलम एक कत्लगाह बन गया। जिस पत्थर को उठाइए उसके नीचे से खून का फव्वारा निकल रहा है, जिस शाख को तोड़िए उसमें से खून के कतरे टपक रहे हैं। हर बनाव बिगाड़ के अंदर बदल गया, हर तामीर तखरीब में तब्दील होती चली गई। इब्ने आदम सब कुछ देखता था लेकिन उसकी समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे, इसलिए कि अभी वही की रहनुमाई उसे नहीं मिली थी। वो हजार चाहता था कि अपने हाथ से वो खंजर फेंक दे और भाई का कटा हुआ गला किसी तरह फिर से उसकी गर्दन के साथ जोड़ दे, लेकिन वो न ये कर सकता था न वो कर सकता था। इतने बड़े इख्तियार इरादे की कुव्वतों का मालिक इंसान अपने हाथों बेकस और मजबूर होकर रह गया, थक कर एक चट्टान पर सो गया। उसकी नींद में बड़े बड़े भयानक बड़ी बड़ी दरिंदगी की आवाजें आती थी, लेकिन आदम बदस्तूर सोया हुआ था। इसी हालत में हजार हा साल गुजर गए। ये वो दौर है बिरादरान अजीज, जैसा मैंने अर्ज किया है कि इंसान अपने जज्बात के ताबे अपने मसाइल का हल चाहता था, वही की रहनुमाई अभी उसे मयस्सर नहीं थी। सोया हुआ आदम, कायनात की कुव्वतें बदस्तूर महवे अमल थी। सूरज उसी तरह सुबह को निकलता और उसके दिन को रोशन करके शाम को गुरूब हो जाता, चांद उसी तरह से उसकी तारीख रातों में अपनी मरमरी राख को बखेरता हुआ निकल जाता। लेकिन दुनिया की ये तबाहियां दिन ब दिन बढ़ती गईं। कुरान के अल्फाज में ज़हर अल फसाद फिल बर्र वल बहर, खुश्की और तरी में हर जगह फसाद ही फसाद रूनमा हो गया। फरिश्ते मुद्दतों इस तमाशा को देखते रहे। एक दिन बिलाखिर तंग आकर मजबूर होकर उन्होंने जुरत कर ही दी और दस बदस बहजूर रब्बुल इज्जत अर्ज किया कि हजूर, अक्ल है बेजमाम अभी, इश्क है बेमकाम अभी, नक्श गरे अजल तेरा नक्श है ना तमाम अभी। क्या तब्दीलियां हुई वही के बगैर इस नक्श में, कि खल्के खुदा की घात में रिंदो फकीरो मीरो पीर। देखते हैं बिरादरान अजीज, अल्लामा इकबाल का जामे अंदाजे बयान, जितनी खराबियां दुनिया के अंदर, जितने फसाद आदमियत के अंदर है, उनके तमाम गोशों को किस तरह चंद लफ्जों में समेट कर ले आते हैं कि खल्के खुदा की घात में रिंदो फकीर हो मीरो पीर और तेरे जहां में है वही गर्मिश सुबह शाम अभी। तेरे अमीर माल मत, तेरे फकीर हाल मस्त, बंदा है कूचा गर्दा भी, خواجہ بلند بام ابھی اور دانش و دین و علم و فن بندگی حوث تمام اس کے گرا کشائے کا فیض نہیں ہے عام ابھی جوہر زندگی ہے عشق جوہر عشق ہے خودی آہ کے ہے یہ تیز تیز پردگی نیام ابھی فرشتوں نے یہ عرض گزاری اس کے جواب میں خالق فطرت کی طرف سے ایک حسین تبسم کے سوا اور کیا جواب مل سکتا تھا. زمانہ آگے بڑھتا گیا لیکن آدم بیدار نہ ہوا. اب برادران عزیز وہ وقت آتا ہے جسے قرآن نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. وہ نئی اقدار کی رات آ گئی, وہ دور آ گیا کہ جس نے قرآن کی روشنی نے آدم کو بیداری اور پوری دنیا کو ایک نئی زندگی بخشنی تھی. علامہ اقبال نے اسے عجیب انداز میں بیان کیا ہے. اس نے کہا کہ فرشتوں کی اس درخواست کے بعد ایک دن آسمان پر ایک کانفرنس منعقد ہوئی. ایک رات ستاروں نے کہا نجم سحر سے, ایک رات ستاروں نے کہا نجم سحر سے آدم کو بھی دیکھا ہے کسی نے کبھی بیدار؟ کہنے لگا مریخ, منحوس ستارہ کہا جاتا ہے نا, کہنے لگا مریخ ادا سہم ہے تقدیر ہے نیند ہی اس چھوٹے سے فتنے کو سزاوار, سونے دو اسے, اسے جاگنے نہ دو. زہرہ نے کہا, عورت بولی, مخلوط انجمن تھی وہاں کانفرنس جو ہو رہی تھی, وہاں ابھی عورتوں کو گھروں کے اندر بند نہیں کیا گیا تھا. زہرہ نے کہا اور کوئی بات نہیں ہے, اس کرم کے سب کور سے کیا ہم کو سروکار؟ بولا مہ کامل کے وہ کوکب ہے زمینی, تم سب کو نمودار ہو وہ دن کو نمودار, اور واقف ہو اگر لذت بیداری یہ سب سے اونچی ہے سوریا سے بھی یہ خاک پر اسرار, اور آغوش میں اس کے وہ تجلی ہے کہ جس میں کھو جائیں گے افلاک کے سب ثابت و سیار. اور اس کے بعد برادران عزیز دیکھیے کہ اقبال کس انداز سے بات کو لایا ہے کہ اس کانفرنس کے بعد رات بھر یہ کانفرنس ہوتی رہی اور ناگا فضا بانگے ازا سے ہوئی دبریز, وہ نعرہ کے ہل جاتا ہے جس سے دلے کو سار. زہی کی آمد بانگے اذان کے انداز میں بیان کی اقبال نے. اذان کی آواز کائنات کی پوری وادیوں میں گونج اٹھی, پہاڑوں سے ٹکرائی اور ایک انقلاب انگیز نعرہ بلند ہوا. چاروں طرف سے یہ آواز آئی کہ برخیز کے آدم راو ہنگام نمود آمد, ای مشت غبار راو انجم بسجود آمد. اٹھو کہ آدم کی بیداری کا وقت آ گیا ہے, اب دیکھو گے کہ کس طرح آسمان کے ستارے اس کو سجدہ کرنے کے لیے زمین پر آتے ہیں. آدم نے ہزاروں سال کے بعد آنکھ کھولی اور اس کی آنکھ کھولنے سے سارا عالم جاگ اٹھا. اس نے گرد و پیش پر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ پرانی دنیا آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے اور ایک نئی دنیا وجود میں آ رہی ہے. مغرب کا ایک مفکر ہے سپالڈنگ, اس نے کہا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قدسی عالم قدیم اور دنیا جدید کے درمیان حد فاصل کی طرح کھڑا ہے. حضور کی آمد سے اس سے پہلی دنیا کی تمام اقدار ایک ایک کر کے مٹی گئیں اور دنیا کو نئے اقدار اور نئے پیمانے ملتے ہوئے چلے گئے. یہی چیز ہے جو قرآن کریم نے دی ہے. قرآن کے اس پیغام کو لے کے روح کائنات آدم کے سامنے آئی. آدم نے اس سے پوچھا کہ یہ آواز جو ابھی ابھی میں نے سنی ہے یہ کہاں سے آئی تھی, کس نے اس آواز کو دیا تھا, کس نے مجھے پکارا تھا؟ روح کائنات نے اس سے کہا کہ یہ آواز تھا کہ حجاز سے اٹھی, بلال کے حلق سے یہ برآمد ہوئی اور ساری دنیا کو یہ پیغام دے گئی کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ, خود ہی ہے تیر فسا لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ ہو پیوند, بدان وہم و گمان, لا الہ الا اللہ. اور کیا شعر ہے برادران عزیز, کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند. زمان اور مکان کی حدود سے بہت بلند اور ماورا ہے قرآن کے حقائق غیر متبدل, ابدی اور ازلی. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کے خزاں, لا الہ الا اللہ. اس آواز کو اذان کہتے ہیں, اور یہ اذان وحدت خالق اور وحدت مخلوق کے درمیان ایک نعرہ انقلاب ہے. وہی اذان جس کے متعلق دوسری جگہ علامہ نے کہا ہے کہ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا, لیکن وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, ہوتی ہے بندہ مومن کی رضا سے پیدا. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. یہی اذان تھی روح کائنات نے کہا کہ جو تمہاری بیداری کا موجب بنی ہے. اس نے آدم سے کہا کہ اب تو اٹھ, آدم سے کہا کہ اب تو اٹھ اور اپنے مقام کو پہچان, تو مرد میدان, تو میر لشکر, نوری حضوری تیرے سپاہی, کچھ قدر اپنی تو نے نہ جانی, یہ بے سوادی یہ کم نگاہی. تم نے اس الاذان کے الفاظ کو صرف سنا ہے, جس دن تو اس کے مفہوم کو سمجھ گیا رہے گا تو ہی جہاں میں یگانا ہو یکتا, اتر گیا جو تیرے دل میں لا شریک لہ. انسان کے سامنے کائنات کی قوتیں اس کے لیے محدود بنائی گئی. انسان سب یکساں ایک درجے کے پیدا کیے گئے. خدا کے سوا کون سی قوت ہے کہ جو انسان سے اونچی ہو سکتی ہے؟ اس لیے جس دن انسان نے اس راز کو سمجھ لیا, یہ ساری کائنات میں اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگ جائے گا. اس دن اس کی سمجھ میں بات آئے گی کہ مقام بندہ مومن کا ہے ذرائع سپیر, زمین سے تاب سریا تمام دات و منات, حریم ذات ہے اس کا نشیمن ازلی, نہ تیرا خاک لہج ہے نہ جلوہ گاہ سپاس. اس نئے قیام زندگی سے آدم کے دل میں بھی نئی آرزویں بیدار ہوئیں, اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی, اس کے چہرے پر ایک تازہ تمتماہٹ نمودار ہو گئی, نئے ولولے اس کے دل میں بیدار ہوئے. یہ اٹھا اور اس سمت کو روانہ ہوا جدھر سے یہ آواز آئی تھی. چلتے چلتے وہ خاک حجاز میں جا پہنچا. اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا قلعہ ہے, اور اس قلعے کے دروازے پہ لکھا ہے کہ من دخلہ کان آمنا, جو اس کے اندر داخل ہو جائے گا دنیا کا ستایا ہوا انسان کیوں نہ ہو, وہ ہر قسم کے ظلم اور استبداد سے امن کے اندر آ جائے گا. آدم کو اسی جگہ کی تلاش تھی کہ جہاں دنیا کا ستایا ہوا انسان کسی طرح سے اپنے آپ کو محفوظ اور مامون محسوس کرے. ابن آدم اس قلعے کے دروازے کے باہر چھٹکا کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے اندر جانے کی شرائط کیا ہو سکتی ہیں. پہرے دار نے اس سے کہا کہ اس کے اندر جانے کے لیے کسی ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے صرف ایک قلب سلیم کی ضرورت ہے, اور تو جو ہزاروں میل سے سفر کر کے اس کی تلاش میں آیا ہے, تیرے قلب کے سلیم ہونے میں شک و شبہ ہی کیا ہو سکتا ہے. تم آؤ اور تم اندر چلو. ادخلوها بسلام آمنینا, اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو, امن کے ساتھ داخل رہو. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا, اس میں داخل ہونے والوں کے دلوں سے باہمی کینہ, کدورت, نفرت, انتقام کے جذبات دھو دیے جاتے ہیں. جتنے اندر داخل ہوتے ہیں وہ سب بھائی بھائی ہوتے ہیں. ابن آدم اس کے اندر چلا گیا. یہ اسلام کا حصار ہے برادران عزیز کے جس کے اندر اب ابن آدم داخل ہو رہا ہے. اس نے اندر جا کے جو نقشہ دیکھا تو اسے یقین نہیں آتا تھا کہ اس زمین پر بھی ایسا کوئی مقام ہو سکتا ہے کہ جس میں کوئی بھائی دوسرے بھائی کا گلا نہیں کاٹتا, کوئی کسی کی چیز چھیننا نہیں چاہتا, جہاں میری اور تیری کا فرق کوئی نہیں ہے. آدم نے یہ جو نیا نقشہ دیکھا تو اس سے وہ گھبرایا. وہ سمجھتا تھا کہ یہ مقام میرے لیے نہیں, یہ مقام بہت اونچا اور بلند ہے. وہ اپنے مقام سے آشنا نہیں تھا, وہ گھبرا رہا تھا, خوف کھا رہا تھا کہ ایک آواز نے اسے اطمینان دلایا کہ خدا لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے. یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گمان پہ تو ہے, پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی, اور ستارے جس کی گردے رہا ہوں وہ کارواں تو ہے, اور تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی, جہاں کے جوہر مزمر کا گویا امتحان تو ہے. اٹھ اور تو دیکھ کے تیرے اندر کتنی کتنی بڑی قوت مزمر کر کے رکھی ہوئی ہیں. آدم کے دل میں جب نیا ایمان پیدا ہوا تو اس ایمان سے اس کی خبیدہ قوتیں جاگ اٹھیں. اس نے ایسا محسوس کیا جیسے بحر و بر کی تمام وسعتیں سمٹ کر اس کی مٹھی میں آ گئی ہیں. اس نے ایسا دیکھا جیسے آسمان کی بلندیاں اس کے سامنے فرش راہ بن رہی ہیں. محسوس اس نے یوں کیا جیسے وہ کائنات کی فضا سے اڑ کر اقطار السماوات والارض سے بھی آگے چلا جا رہا ہے. اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ اتنی جلدی یہ تبدیلی اس کے اندر پیدا کیسے ہو گئی کہ اسی آواز نے اس سے پھر کہا کہ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالو پرے روح الامین پیدا. یہ آوازیں بار بار آ رہی تھیں. اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ آوازیں کہاں آئیں, کہاں سے آئیں. قرآن کریم نے برادران عزیز کہا یہ ہے کہ اگر اس دنیا پر اس کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق ایک معاشرہ قائم کر دیا جائے تو جس جنت کی تفصیل اس نے قرآن میں دی ہے اس کی ابتدا اور آغاز اسی دنیا سے ہو جاتی ہے. اب ابن آدم اس جنت کی طرف چلا. اس نے جا کر دیکھا کہ ایک وسیع اور عریض میدان ہے, سرسبز و شاداب, ہر طرف سے ٹھنڈے پانی کے چشمے ابل رہے ہیں, حسین اور نازک ندیاں ناچتی ہوئی گا رہی ہیں, تجری من تحتہا الانہار کا سما سامنے ہے آنکھوں کے, کھیت فصلوں سے لدے ہوئے, ہر طرف سے گفتگی اور شادابی کا سما, ہر شخص محنت کرنے میں مصروف, لیکن اس محنت سے نہ کسی کو تکان محسوس ہوتی ہے نہ افسردگی محسوس ہوتی ہے. آدم نو اس نئی دنیا کے اندر داخل ہوا تو چاروں طرف سے سلامن سلاما کی آوازوں نے اس کا استقبال کیا. جانے کے بعد آہستہ آہستہ اس کے دل سے اجنبیت اور غیریت کے پردے اٹھنے شروع ہو گئے. تاں کے وہاں کھانے کا وقت آ گیا. اس نے دیکھا کہ ایک کھلا ہوا دسترخوان بچھا ہے اور اس پہ تمام وہاں کے رہنے والے ایک برابر برابر آ کے بیٹھ گئے. نہ کوئی فقیر و سلطان, نہ فقیر رہنشین. وہ تعجب میں تھا کہ یہاں یہ تمام فرق مٹ کر مساوات قائم ہو رہی ہے. دیکھنے والوں نے اس کی حیرت کو بھانپا تو اس سے کہا کہ اس میں تعجب کی کون سی بات ہے. آب نان ماس از یک مائدا, تمام نو انسانی ایک خاندان کے افراد ہیں تو یہ ایک دسترخوان پر بیٹھ کے کیوں نہیں کھائیں گے. دودہ آدم کنف سم واحدا. آدم نے پوچھا کہ یہ جتنی محنت تم یہاں کرتے ہو اس کا محصول جو فصلوں کے انداز میں تمہارے پاس آتا ہے کیا تم اسے اپنے اپنے گھروں میں نہیں لے جاتے؟ کیا تم میں سے اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا؟ مالک کا لفظ سن کر ان کے ہونٹوں پر ہنسی ٹھہر گئی. انہوں نے کہا کہ ہماری سرزمین میں ملکیت کا لفظ ہی نہیں ہوتا. مالک ان تمام اشیاء کا وہ ہے کہ جس کے قبضے میں رزق کے سرچشمے ہیں, جسے خدا کہتے ہیں. ہم محنت کرتے ہیں, ہم اپنی محنت کے محاصل کے امین ہو سکتے ہیں,
مالک نہیں ہو سکتے. اس نے کہا کہ یہ کیسے تم نے کہا؟ انہوں نے کہا کہ بات تو بڑی سیدھی سی ہے, تم یہ دیکھتے ہو کہ ہم اس زمین میں ہل چلاتے ہیں, ہم اس زمین میں اس کے بعد بیج ڈالتے ہیں, اور اس کے بعد سوچو تو صحیح کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صحاب؟ کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار؟ خاک یہ کس کی ہے, کس کا ہے یہ نور آفتاب؟ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب؟ موسموں کو کس نے سکھلائی ہے کوئے انقلاب؟ جس کے قانون قدرت نے یہ تمام چیزیں پیدا کی ہیں. ہماری فصلوں کے محاصل کا مالک حقیقی وہی ہے, ہم صرف اپنی محنت کا محاصل اس میں سے لیتے ہیں اور ہم اس کے امین بن کر جیتے ہیں تاکہ پوری نو انسانی تک یہ رزق پہنچتا رہے. وسائل پیداوار کا مالک خدا ہو سکتا ہے, وہی اس کا رازق ہے, اور رزق کے حلال و حرام ہونے کی تمیز سن لو. اگر اس رزق کی ملکیت خدا کی طرف ہو گئی تو رزق حلال ہے, اور اگر اس کی ملکیت اس کے علاوہ کسی اور کی طرف ہم نے منسوب کر دی تو ماں اللہ بہی لگار اللہ کے ماتحت وہ رزق حرام ہو جاتا ہے. اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک, اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا جم. اور دوسروں کی گدائی سے جو رزق حاصل ہوتا ہے, یاد رکھو وہ انسانیت کے لیے ہزار ذلت اور رسوائی کا موجب ہوتا ہے. اس لیے اس حقیقت کو پہچان لو کہ اے طائر لاہوتی, اس رزق سے ماں بچی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ابن آدم اس تعلیم کو سمجھ رہا تھا, اس نے کہا کہ یہ بات تو میں نے سمجھ لی ہے, مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنے الجھے ہوئے معاملات کو سلجھاتے کس طرح سے ہو؟ عزیزان من, وقت بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے, ڈرامے کے ابھی دو باب. تمہارے ہاں حکومت کا انداز کیا ہے؟ حکومت کا لفظ سن کر پھر وہ ہنسے. اس نے کہا کہ یہ الفاظ اور یہ اصطلاحات تم اپنے خواب کے زمانے کی بیان کر رہے ہو, وحی کی نورانیت کے بعد یہ الفاظ باقی نہیں رہتے. دنیا میں کسی کو حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے پر حکومت کرے. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے, ہاں خدا اس کو کتاب اور حکومت اور نبوت کیوں نہ بھی دے دے, کہ وہ دوسرے انسانوں سے یہ کہے کہ تم خدا کے نہیں بلکہ میرے محکوم بن جاؤ. وہ کہے گا یہ کہ ولکن کونوا ربانیین, آؤ ہم سب مل کے ربانی بن جائیں. انسان پر حکومت کرنے کا حق کسی دوسرے انسان کو حاصل نہیں, سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان حاضری. اور ربانی بننے کا طریقہ بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون, اس کتاب کے ذریعے سے ہے کہ جو خدا نے ہمیں ہماری رہنمائی کے لیے دی ہے. وہ کتاب وہ ہے کہ جس کا نام القرآن العظیم ہے. قرآن کا لفظ اس کی زبان پر آیا تو اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی, وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا, اور اس کے بعد اس نے سر اٹھایا اور اس سے کہا کہ تم جانتے ہو چیز قرآن؟ قرآن کیا ہے؟ خواجہ را پیغام مرد, ہر سرمایہ دار کے لیے موت کا پیغام ہے. چیز قرآن, خواجہ را پیغام مرگ, دستگیر بندہ بے ساز و برگ, ہر محتاج اور بے کس و محروم کا ہاتھ پکڑ کے اٹھانے والا, ہر گلا گھونٹنے والے کی کلائی کو کاٹ دینے والا. سمجھتے ہو قرآن کیا ہے؟ نقش قرآن تا درین عالم نشف. قرآن کا نقش جب جس دنیا کے اندر آ کے بیٹھا ہے تو اس نے نقش ہائے کاہنوں پاپا شکست,
دنیا کے ہر باطل خدا کا نقش مٹا کے اس نے رکھ دیا. فاش گوئم آنچ در دل مزمرس، میرے دل کے اندر جو بات پنہاں ہے زبان تک اس کو لاتا ہوں، بے نقاب کہتا ہوں کہ ای کتاب نیس سیوے دیگر اس، کتاب نہیں یہ تو کچھ اور ہی شے ہے. کیوں بجاں در رس جان دیگر شبد، جب دل کے اندر اتر جاتا ہے تو جان کچھ اور کی اور ہو جاتی ہے، اور جان تو دیگر شد جہاں دیگر شبد. جب انسان کے اندر کی دنیا بدل جاتی ہے تو باہر کی کائنات خود بدل جاتی ہے. میں اب سمجھا کہ دنیا کچھ نہیں، دنیا میرا دل ہے، بدل جانے سے اس کے رنگ ہر ایک چیز کا بدلا. قرآن اندر کی دنیا بدل دیتا ہے، اور اندر کی دنیا بدل جانے سے باہر کی ساری دنیا بدل جاتی ہے. قرآن ہمیں غیر متبدل اصول زندگی کے دیتا ہے، اور کہتا یہ ہے کہ زمانے کے بدلنے ہوئے تقاضوں کے مطابق اپنے باہمی مشاورت سے اپنے معاملات کا حل مشورے سے طے کیا کرو. ہم اپنے میں سے ایک سب سے بڑے صاحب فکر و عمل کو کہ جس کی زندگی اور سیرت پاکیزہ تر ہوتی ہے اپنا امیر منتخب کر لیتے. اس نے کہا کہ اس امیر کو کیا کہتے ہو تم؟ اس نے کہا کہ ہمارے ہاں تو مومن سے بڑا نفس بھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی ایک فرد مومن ہوتا ہے، اور ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. تمہیں کیا بتائیں کہ مومن کیا ہوتا ہے؟ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. ہم سایہ جبریل امین بندہ خاکی، اللہ اکبر، ہم سایہ جبریل امین بندہ خاکی ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان، اور قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے. یہ دیکھنا ہو کہ فطرت اب کیا کرنا چاہتی ہے تو دیکھو کہ مرد مومن کیا کرنا چاہتا ہے. فطرت کے مقاصد کے عیار اس کے ارادے، اور دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان، اور جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، اور دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. خاک کے ذرے اپنی ارتقائی منازل طے کرتے کرتے آدم کا پیکر بنے، اور آدم اپنی ارتقائی منازل طے کرتا کرتا جب معراج انسانیت پہ پہنچے گا تو اسے مومن کہا جائے گا. مومن تغیرات زمانہ سے بلند اور ماورا، نہ اس میں اثر رواں کی حیا سے بیزاری، نہ اس میں عہد کہن کے فسانہ ہو افسوں، اس لیے کہ حقائق ابدی پر مدار ہے اس کا، یہ زندگی ہے، نہیں ہے طلسم افلاطون. عناصر اس کے ہیں عزیزان من، دیکھیے اقبال کس طرح چند الفاظ کے اندر ساری بجلیاں سمٹا کے رکھ دیتا ہے. بندہ مومن کے عناصر، عناصر اس کے ہیں روح الامین کا ذوق جمال، عناصر اس کے ہیں روح الامین کا ذوق جمال، اور عدم کا حسن طبیعت، عرب کا سوز درون. یہ عناصر جمع ہوں تو اس کے بعد مرد مومن بنتا ہے. وقت تیزی سے گزر رہا ہے برادران، مجھے تفصیل کو سمٹا لینا چاہیے. ابن آدم ان تمام چیزوں کو سمجھ سکیا، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہے، مجھے بتائیے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ کرنے کا پروگرام تو ہمارے ہاں بڑا سیدھا سا اور صاف ہوتا ہے، تو قرآن کو لے اور اس دنیا میں نکل جا، اور اس کے بعد تو دیکھ کہ مصاف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر. دو ہی باتیں انہوں نے کہی تھیں کہ مصاف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر،
اور شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تند رہو کوہ و بیاباں سے، گلستہ راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواہ ہو جا، اور جا اس ساز و شراز کو لے کر اس دنیا کے اندر۔ تم دنیا میں جاؤ گے، وہاں دیکھو گے کہ ابھی تک آدمی سید زبون شہر یاری ہے۔ اب دیکھیے برادران عزیز کہ یہ قرآن کیا انقلاب پیدا کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا، اور یہ جماعت مومنین کس مشن کو لے کر اٹھی تھی۔ انہوں نے کہا تم دیکھو گے کہ ابھی تک آدمی سید زبون شہر یاری ہے، قیامت ہے کہ انسان نو انسان کا شکاری ہے۔ تم اس دنیا میں جا رہے ہو، جاؤ اور سورہ اسرافیل اپنے ہاتھ میں لے کر اس کا اعلان کر دو کہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقشے کو ہم تم کو نظر آئے مٹا دو۔ تم جا کر دیکھو گے کہ رزق کے سرچشموں پر بڑے بڑے صاحبان استبداد سام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تم نقیب فکرت کی ہم آہنگی میں ان تمام کو یہ پیغام عزلی ان تک پہنچا دو کہ تدبر کی فصول سازی سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے۔ تم جاؤ گے تو وہاں اور کچھ بھی تمہیں نظر آئے گا۔ تم مکتبوں میں اور خانقاہوں میں دیکھو گے کہ شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانندے بتائیں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن، کعبے کے برہمن برادران عزیز۔ مذہبی پیشوائیت قرآن کی تعلیم کے یکسر خلاف، مانندے بتائیں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن، نذرانہ نہیں، سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ ایک سالوس کے اندر ہے مہاجر، اور میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، کسی جوہر ذاتی کی بنا پر نہیں، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ تم یہ چیزیں دیکھو گے، جاؤ اور ان سے کہو کہ دنیا میں یہ فریب کب تک چل سکتا ہے۔ جاؤ اور انسانوں کے ان خود ساختہ پردوں کو اٹھاؤ، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھاؤ، جاؤ اور خدا کا یہ پیغام عزلی ان سب تک پہنچا دو کہ میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ جاؤ اور دنیا پر خدا کا یہ پیغام پہنچاؤ۔ جاؤ تم دیکھو گے کہ دنیا میں آدمی کی عزت آدمی کی حیثیت سے کہیں نہیں ہو رہی، عزت اور تکریم کے معیار بدلے ہوئے ہیں، اقدار بدلی ہوئی، عزت ہوتی ہے اضافی چیزوں سے، کس کے گھر میں پیدا ہو گیا، دولت مند کا بیٹا ہے یا غریب کا بیٹا ہے۔ دنیا کے اندر یہ جو آ رہا ہے اپنے ہاتھوں سے مزدوری کھاتا ہے یا مزدوروں کے کاڑے پسینے کی کمائی پر اپنے چہرے کی رنگینی کا سامان بھائی پر پہنچاتا ہے۔ دولت وجہ امتیاز، قوت وجہ امتیاز، حکومت وجہ امتیاز، خاندانی نظم حسب و نسب وجہ امتیاز، ذاتی جوہر اور سیرت و کردار کو کوئی دنیا میں نہیں پوچھ رہا۔ جاؤ اور دنیا سے کہو کہ یہ انداز بالکل غلط ہے، برتر از گردو مقام آدم است۔ یہ پیغام دنیا میں عام کر دو کہ برتر از گردو مقام آدم است، اصل تہذیب احترام آدم است۔ تہذیب کی اصل و بنیاد یہ ہے کہ انسان کی عزت انسان کی حیثیت سے کی جائے، ذاتی چیزیں جو اس نے سمیٹ لی ہیں ان کی بنا پر وہ مستحق کسی تکریم اور عزت کا نہیں ہو سکتا۔ یہ پیغام دنیا میں قرآن کا پیغام برادران عزیز، اس پیغام کا لم مغز اور تت یہ ہے کہ اصل تہذیب احترام میں آدم ہے، انسان کی عزت انسان کی حیثیت سے، یہ ہے پیغام۔ اس پیغام کو عام کرتے چلے جاؤ۔ ابن آدم وہاں سے آیا, اس پیغام کو اپنے ساتھ لایا, اور اس کے بعد اس نے کوہ و دشت و بیابان کریا کریا بستی بستی اس پیغام کو عام کیا. وہ اس پیغام کو عام کرتا چلا جا رہا تھا اور آسمان کی بلندیوں سے کوئی پکارنے والا پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. یہ آواز چاروں طرف سے آ رہی تھی کہ اتنے میں آنسو افلاس سے ندائے جمال نے نہایت محبت آمیز لہجے میں آدم سے کہا کہ آدم تم یہاں سے گئے تھے, تم یہیں واپس کیوں نہیں آ جاتے, ہمیں بھی تمہاری ضرورت ہے. آدم نے نگاہ اوپر کو اٹھائی اور تعظیم اور شوخی کے ملے جوئے جذبات نے تبسم آمیز لہجے سے کہا کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا, کیوں کار جہاں دراز ہے, اب میرا انتظار کر. اور یہ ہے برادران عزیز میری بصیرت کے مطابق آدم کی کہانی, اقبال کی زبانی. السلام علیکم برادران عزیز.